الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، قانون جہاد میں ہم نے تمہید کا مطالعہ کر لیا تھا، اس کے بعد اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جہاد کا اذن کب دیا گیا، اور اس میں یہ لفظ اذن بہت اہمیت کا حامل ہے، یعنی اس کی اجازت کب دی گئی۔ اذن کا مطلب یہ ہے کہ اب مسلمانوں کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ وہ تلوار اٹھا سکتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کی سورہ حج 22 نمبر سورہ ہے یہ، اس کی 39-40 آیت ہے، جس میں پہلی مرتبہ مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، جن سے جنگ کی جائے انہیں جنگ کی اجازت دی گئی۔ اس میں دیکھیے، جو پہلا ہی جملہ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان اپنی طرف سے اقدام نہیں کر سکتے، یعنی اگر دوسری جانب سے اقدام ہو جائے، جن سے جنگ کی جائے، دوسری طرف سے اقدام ہو جائے، یعنی مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ قریش پر حملہ ہو جائیں یا مکے پر حملہ ہو جائیں یا جو قبائل ان سے اختلاف کر رہے ہیں یا ان پر ظلم ڈھاتے رہے ہیں ان کے خلاف حملہ آور ہو جائیں، ان کو یہ کہا گیا ہے کہ اب اگر حملہ ہو جائے، جن سے جنگ کی جائے، انہیں جنگ کی اجازت دی گئی، اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا۔ یعنی وجہ یہ بتائی گئی کہ ان لوگوں پر غیر معمولی ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں، اور اس ظلم و ستم کی انتہا یہ ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے، یعنی یہ آخری درجے کی چیز ہو سکتی ہے، قتل سے پہلے آخری درجے کی چیز یہی ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کو اس کے وطن سے، اس کے گھر بار سے نکلنے مجبور کر دیا جائے۔ تو قریش نے جس طریقے سے مسلمانوں کو تعذیب کا نشانہ بنایا، اور جیسے وہ اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے، یہ مذہبی پرسیکیوشن کا ایک بڑا ہی بدترین معاملہ تھا۔ یعنی مذہبی لحاظ سے اگر ایک آدمی ایک نقطہ نظر اختیار کرنا چاہتا ہے تو آپ اس کو یہ نقطہ نظر آزادانہ طور پر اختیار کرنے کی اجازت نہیں دیتے، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، اگر وہ آپ کے ہتھے چڑھ جاتا ہے تو جو ظلم آپ کر سکتے ہیں کر ڈالتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ گھروں سے نکلنے پر مجبور ہو گئے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں، تاریخ کے مسلمہ واقعات ہیں کہ ایسا نہیں کہ صرف مدینے کی طرف ہجرتی کا معاملہ ہوا، اس سے پہلے مسلمانوں کو، عورتوں اور بچوں تک کو، حبشہ کی طرف جانا پڑا، یعنی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی۔ تو یہ تو فرد قرارداد جرم ہے، یعنی وجہ بتائی ہے، جیسے کہ ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جہاد یا قتال اسلام میں ظلم و عدوان کے خلاف کیا جاتا ہے۔ اب اس میں یہ بحث نہیں ہے کہ ظلم و عدوان کا ارتکاب کس نوعیت سے ہوا ہے، یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ بالخصوص مذہبی پرسیکیوشن کی نوعیت ہے، آگے ہم اس پہ مزید بھی تفصیل کریں گے۔ تو اس میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی، دو چیزیں ہیں جن کو بطور خاص ذہن میں رکھیے۔ ایک یہ چیز کہ اجازت دی گئی، اور دوسرے یہ کہ ابھی اجازت صرف ان لوگوں سے دی گئی جو حملہ آور ہو جائیں، یعنی اس میں مدافعت، ظلم کے خلاف اقدام اور اس کی اجازت دینا، یہ اہم باتیں ہیں، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن کی پہلی آیات ہیں جن میں مہاجرین صحابہ کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ اگر چاہیں تو جارحیت کے جواب میں جنگ کا اقدام کر سکتے ہیں، یعنی یہ وہ پہلی آیات ہیں قرآن مجید کی 39-40 سورہ حج کی آیات، جن میں جو صحابہ اکرام ہجرت کر کے اب مدینہ آ گئے تھے، انہیں یہ اجازت دی گئی کہ اگر جارحیت ہو جائے تو وہ جنگ کا اقدام کر سکتے ہیں۔ اگر جارحیت ہو جائے، یعنی اگر قریش حملہ آور ہو جائے تو وہ آگے سے جواب دے سکتے ہیں۔ مکے میں کیا صورتحال تھی، وہ حملہ آور ہو جائے تب بھی جواب دینے کی اجازت نہیں تھی، مدافعت میں بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا۔ اور یہاں پر اب یہ اجازت دی گئی ہے کہ اگر جارحیت ہو جاتی ہے دوسری جانب سے تو آپ اقدام کر سکتے ہیں۔ قرآن نے بتایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں بالکل بے قصور، محض اس جرم پر ان کے گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور کر دیا گیا کہ وہ اللہ ہی کو اپنا رب قرار دیتے تھے۔ یہ پوری بات قرآن نے کہی ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکال دیے گئے صرف اس بات پر کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے کہیں وہ مار دھاڑ کر دی تھی، کسی کو کچھ کہا تھا یا کوئی ظلم یا کوئی زیادتی کی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ ہمارا رب صرف اللہ ہے، یعنی صرف توحید کا اعلان کرنے پر وہ اس مشرکانہ تہذیب کے غلبے سے نکال دیے گئے، ان سے کہا گیا کہ اب جاؤ اس وطن کو چھوڑو۔ تو یہ قرآن نے جرم بیان کیا۔ قریش کے شدائد و مظالم کی پوری فرد قرارداد جرم اگر غور کیجئے تو اس ایک جملے میں سمٹ آئی ہے، یعنی جن کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان کی فرد قرارداد جرم ایک جملے میں قرآن نے بیان کر دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا کوئی جرم اس کے سوا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس جرم میں یہ گھروں تک سے نکال دیے گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے وطن اور گھر در کو اس وقت تک چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا جب تک اس کے لیے وطن کی سرزمین بالکل تنگ نہ کر دی جائے۔ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کا اشارہ انہی مظالم کی طرف ہے، اور قرآن نے انہی کی بنیاد پر مسلمانوں کو یہ حق دیا ہے کہ اب وہ جارحیت کے خلاف تلوار اٹھا سکتے ہیں، یعنی ابھی بھی یہ حق نہیں دیا گیا کہ مسلمان آگے بڑھ کر حملہ آور ہو جائیں، ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے حملہ آور ہو جائیں، یہ نہیں حق دیا گیا۔ اگر قریش جہاں بھی ان کو نہیں جینے دیتے اور جارحیت کا ارتکاب کرتے ہیں تو وہ اس کا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں، یعنی اب وہ تلوار اٹھا لیں۔ الذین اخرجوا من دیارہم کے جو الفاظ ان آیات میں آئے ہیں، ان سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی جنگ کی اجازت ہجرت سے پہلے نہیں دی گئی۔ یعنی یہ میں نے آپ سے اکثر عرض کیا نا کہ قرآن مجید ایسے طریقے سے بات بیان کرتا ہے کہ جس میں آپ کو پس منظر زمانہ وہ خود بخود معلوم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ چونکہ ہجرت مدینے کی جو ہے اس کے بعد دی گئی ہے، تو اس وجہ سے اس کو قرآن نے ایک طرف سے ظلم کو بیان کرنے کے لیے واضح کر دیا، اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کب اجازت دی گئی، یعنی اس وقت دی گئی جبکہ یہ لوگ گھروں سے نکال دیے گئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، یعنی یہ کیوں ہوا کہ قتال کی اجازت مسلمانوں کو اس سے پہلے نہیں دی گئی، سبب کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ اب دین میں ایک اہم مسئلہ ہے، اس کو متعین ہونا چاہیے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس میں اذن ایک غیر معمولی لفظ ہے۔ کوئی بات یہ ہے کہ آپ کے خلاف ظلم کا ارتکاب کسی نے کیا ہے، ظلم کا ارتکاب کیا ہے تو آپ کو تلوار اٹھانے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ جہاد یا تلوار اٹھانا ایک طرف مذہبی تصورات کے لحاظ سے دیکھیے تو ایک نیکی کا کام ہے، یعنی اگر وہ کسی ظلم کے خلاف آپ اٹھا رہے ہیں ایک نیکی اور خیر کا کام ہے۔ مسلمان کہتے ہیں کہ جہاد کرنے کے لیے ہم اٹھے ہیں یہ ایک بڑی فضیلت کا کام ہے، خدا نے موقع دیا ہے جنگ کرنے کا۔ تو سوال ہے کہ نیکی، نماز پڑھنے کے لیے تو کسی اجازت کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کے لیے کسی اجازت کی ضرورت نہیں، کسی کے لیے انفاق کرنے میں کسی اجازت کی ضرورت نہیں، اجازت کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، سبب کیا ہے؟ یعنی اجازت کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اسے پہلے اجازت نہیں تھی، اور جب اجازت پہلے نہیں تھی تو کیوں نہیں تھی، اور اب دی گئی تو کیوں دی گئی۔ یعنی یہ وہ سب سے اہم سوال ہے جو پہلے لفظ سے دیکھیے قرآن نے بات کہ اذن للذین یقاتلون، اجازت دی جا رہی ہے، تو سوال یہ ہے کہ پہلے اجازت کیوں نہیں تھی، اب اجازت کیوں دی گئی ہے؟ اس کا جواب ایک کوئی شخص یہ دے سکتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس اس سے پہلے طاقت نہیں تھی جواب دینے کی، دے سکتا ہے نا یہ بات کہ مسلمان قوت نہیں رکھتے تھے۔ لیکن اگر آپ دین کو بہت اچھی طرح تفقہ کے ساتھ سمجھتے ہیں تو قوت حکم دینے کے لیے وجہ بننی چاہیے، نہ کہ اجازت دینے کے لیے۔ اس لیے کہ آپ کے پاس اگر قوت نہیں ہے تو اللہ ذمہ داری نہیں ڈالے گا، یہ بات تو سمجھ میں آتی، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ لڑیں اور آپ کے پاس قوت نہیں ہے تو یہ خلاف حکمت ہوا حکم۔ لیکن آپ کے پاس قوت نہیں ہے یا ہے، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے دین سے اجازت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اجازت کے لیے تو یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے کسی حال میں بھی۔ میں اپنی بات واضح کر سکا ہوں، یعنی دین میں کسی چیز کے حکم کی نوعیت یہ نہیں ہوتی کہ آپ جو چیز چاہیں لے آئیں، کوئی اخلاق کی وجہ ہونی چاہیے نا، اللہ پابند کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے، آپ کو وہ اجازت دے رہا ہے تو کیوں دے رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ اس وقت، یعنی یہ پھر ایک موضوع ہے بحث کا، طاقت میں کیا فرق پڑا تھا، یعنی اس وقت بھی دیکھ لیجئے کہ اجازت جن کو دی گئی ہے وہ انصار نہیں ہے، ابھی صرف مہاجرین ہیں. اچھا یہ جتنی تعداد میں اس وقت موجود ہے ظاہر ہے وہی ہیں جو وہاں بھی مسلمان ہو چکے ہوئے تھے, یہ طاقت میں بھی کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن فرض کیجئے کہ ایک آدمی روا روی میں یہ کہتا ہے کہ یہ طاقت کی بنیاد پر, یعنی ان کے پاس اتنے افراد نہیں تھے کہ ان کو اجازت دی جائے, بھائی افراد نہیں ہیں تو یہ وہ جانے. دین تو افراد کا یا قوت کا مسئلہ اس وقت زیر, چنانچہ آپ دیکھیں گے آگے کہ قوت کا مسئلہ اس وقت زیر بحث آیا جب اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈال رہے ہیں. آپ سے یہ کہا جاتا ہے آپ نماز پڑھیں, یہ حکم دیا گیا ہے نا, تو اب یہ مسئلہ زیر بحث آئے گا کہ آپ مریض تو نہیں ہیں, آپ مسافر تو نہیں ہیں. نماز پڑھنے کی اجازت دینے کا سوال قوت سے کیوں متعلق ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا. کوئی اخلاقی وجہ ہونی چاہیے روکنے کی, یعنی کوئی ایسا سبب ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ بات آپ بہت وضاحت سے پہلے سن چکے ہیں کہ دین اصلاً کس چیز کو موضوع بنائے گا, تطہیر اور تزکیے کو, یا جسم کی تطہیر اور تزکیے کو, یا خور و نوش کی تطہیر اور تزکیے کو, یا اخلاقی تطہیر اور تزکیے کو. یعنی کوئی اخلاقی معنی ہونا چاہیے کہ جو اس کا باعث بنے. تو وہ اخلاقی معنی جو ہمارے اہل علم نے متعین کیا اور جس سے مجھے پورا اتفاق ہے اور میں نے اس کو بہت مدلل کر کے بیان کر دیا ہے, وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کے پاس ایک باقاعدہ نظم حکومت نہیں ہے آپ کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یعنی اگر باقاعدہ نظم حکومت کے بغیر ہتھیار اٹھائے جاتے ہیں تو یہ فساد بن جائیں گے. یہ ہے قرآن مجید کا موقف اس معاملے میں. تو اذن کے لفظ کے اندر یہ ساری بات چھپی ہوئی ہے. اس کی ذرا تفصیل میں نے جو کی ہے اس کو دیکھ لیجئے, پھر اس پہ کچھ اور بحث کریں گے. الذین اخرجوا من دیارہم کے جو الفاظ ان آیات میں آئے ہیں اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں کو جنگ کی اجازت ہجرت سے پہلے نہیں دی گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار کے بغیر قتال لازماً فساد بن جاتا ہے. قتال کا مطلب ہے لوگوں کی جان لینے کا آپ کو حق دیا جا رہا ہے. اس کے لیے اگر پیچھے کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہے جو کنٹرول کر سکے, یعنی اتھارٹی جو ہے وہ بھی مسائل کا شکار ہو جاتی ہے, لیکن اگر اتھارٹی ہی موجود نہیں ہے تو پھر جنگل کا قانون ہو جائے گا. جس کا جی چاہے گا اٹھے گا, اور وہ اٹھ کے جس کو جی چاہے گا ظالم قرار دے گا اور جو اقدام چاہے کر ڈالے گا. اور پھر ظاہر بات ہے کہ جب مختلف لوگ گروہوں کی شکل میں, جماعتوں کی شکل میں یہ کام کریں گے تو آپس میں بھی تلوار اٹھانے سے باز نہیں آئیں گے کسی حال میں. اس میں بعض لوگ یہ بحث اٹھاتے ہیں کہ جو موجودہ زمانے میں غیر روایتی جنگوں کی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں, گوریلا وارفیئر کا طریقہ, ویتنام میں یہ معاملہ ہوا اور بعض جگہوں کے اوپر ہوا, اس میں بھی یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ زیر بحث جنگ کرنے کا طریقہ نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جو لوگ یہ اقدام کرنے کے لیے جا رہے ہیں کس کے کنٹرول میں ہیں, ان کے اوپر اتھارٹی کس کی ہے. یعنی ہم اپنی فوج کے سپاہیوں کو کہیں بھیج سکتے ہیں, لیکن اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ یہ اتھارٹی افراد کے ہاتھ میں دے دی جائے یا فیصلہ کے اختیار ان کے ہاتھ میں دے دیا جائے. کس کے کنٹرول میں ہے؟ اگر وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے تو وہ صرف فساد پیدا کریں گے. چنانچہ موجودہ زمانے میں یہ ہماری تاریخ میں جو بنو امیہ کے زمانے میں قزاقی ہوئی ہے, اور جو اندلس میں مسلمانوں نے بعض مزاحمت کی تحریکیں برپا کی تھی, ان کے بعد پہلی مرتبہ ہماری تاریخ میں یہ اب ہوا ہے اس زمانے میں کہ اس طرح کے غیر منظم گروہوں کو یہ حق دے دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو ہتھیاروں سے مسلح کریں اور جنگ کریں. اس معاملے میں یعنی جو جنگ کرنے کا طریقہ ہے قرآن مجید کے ہاں وہ زیر بحث نہیں ہے. جنگ آپ ایک باقاعدہ منظم فوج حملہ کر کے کرتی ہے, وہ گوریلا وارفیئر کے طریقے پر کرتے ہیں, کوئی غیر روایتی طریقہ اختیار کرتے ہیں, یہ الگ بحث ہے. اصل چیز یہ ہے کہ اتھارٹی کس کی, کس کے پاس ہیں وہ لوگ. وہ اتھارٹی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ جرم کریں تو سزا دے سکے, اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اگر غلط اقدام کر لیں تو ان کا محاسبہ کر سکے. اچھا وہ جب اس میدان میں نکلیں گے جنگ کرنے کے لیے تو ان کے اہل و عیال کی خبر گیری کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی موجود ہے؟ جب واپس آئیں گے فارغ ہو کے تو ان کے معاملات دیکھنے کے لیے کوئی اتھارٹی موجود ہے؟ یعنی اقتدار کی جو طاقت ہے یہ در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تلوار ہے جو آپ کے ہاتھ میں دے دی گئی ہے. اس کے پیچھے ایک مضبوط ہاتھ اور ارادہ ہونا چاہیے. تو وہ ارادہ اور مضبوط ہاتھ جو ہے وہ اقتدار ہے. یعنی ایک منظم حکومت, ایک باقاعدہ حکومت جب تک وہ نہیں قائم ہو جاتی. انبیاء علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو بدترین ظلم کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم تم سے جنت کا وعدہ کرتے ہیں, کبھی نہیں ہتھیار اٹھانے دیتے. چنانچہ آگے میں کچھ اس کے بعد پہلوؤں کو نمایاں کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار کے بغیر قتال لازمن فساد بن جاتا ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ لفظ لازمن کو نگاہ میں رکھیے, انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ اقتدار کے بغیر یہ کام کیا اگر فساد نہ بنا ہو. دنیا میں جہاں کہیں یہ ہوا ہے, بے گناہ مارے گئے ہیں, ایک دوسرے کا خون بہا ہے, اور اس کے بعد منظم جماعتوں اور گروہوں نے ایک دوسرے کی کھالیں کھینچی, اور جس وقت پھر وہ جنگ کے نتائج سمیٹنے کا موقع آیا ہے تو وہی کچھ ہوا ہے جو افغانستان میں آپ نے دیکھا. یعنی اس سے مختلف ہو نہیں سکتا کسی حال میں بھی. ایک دوسرے کو مارنا, ایک دوسرے سے چھیننے کی کوشش کرنا اور اس کی جگہ لینے کی کوشش کرنا, کیونکہ منظم گروہ جب اس طریقے سے وجود میں آ جائیں گے تو پھر انہیں کون روک سکتا ہے. وہ پہلے مرحلے میں جس کو دشمن قرار دیں گے اس سے لڑیں گے, دوسرے مرحلے میں اپنے آپ سے لڑیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کسی طرح بھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اقتدار کے بغیر قتال لازمن فساد بن جاتا ہے. اس لیے انسانوں کی کسی جماعت کو اس کا حق اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک وہ کسی خطہ ارض میں ایک باقاعدہ اور منظم حکومت کی صورت اختیار نہ کر لے. یعنی کسی خطہ ارض میں جب ان کی ایک باقاعدہ اور منظم حکومت قائم ہو جائے, اس کے بعد جنگ کرنے کے لیے فوج اسٹریٹجی کیا اپناتی ہے, حکمت عملی کیا اپناتی ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب خون مارنے کے لیے بھی بھیجے ہیں دستے. بعض موقعوں کے اوپر اس نوعیت کی کوئی سریا کی کاروائیاں بھی کی گئی ہیں. یہ جنگی جب آپ اعلان کر دیتے ہیں دشمن کے خلاف آپ کرتے ہیں یہ کاروائیاں, لیکن وہ سارے کے سارے لوگ جواب دہ ہیں, ایک اتھارٹی کے تحت ہے, فیصلہ کوئی کرنے والا ہے. اور اگر فیصلہ جیسے کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ نخلا کے مقام کے اوپر جو پارٹی بھیجی گئی تھی, اس کو حکم صرف یہ دیا گیا تھا کہ وہ وہاں پر جو کاروائی قریش کی طرف سے ہو رہی ہے اس کی نگرانی کرے گی. جب آپ دشمن کے خلاف اٹوار ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے قتل کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی خفت اٹھانی پڑی اس کے نتیجے میں, اور بڑی سخت کاروائی آپ نے کی, اور یہ کہا کہ یہاں جو انہوں نے کاروائی کی ہے اس کی دیت میں خود ادا کروں گا. دیکھیے اتھارٹی کیا کرتی ہے, یعنی ایک معاملے میں اگر حدود سے تجاوز کر دیا گیا ہے کون پوچھنے والا ہے. نخلا کے مقام کی مشہور کاروائی ہے, اس کی تفصیلات آپ سیرت میں پڑھیں گے. اس لیے انسانوں کی کسی جماعت کو اس کا حق اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک وہ کسی خطہ ارض میں ایک باقاعدہ اور منظم حکومت کی صورت اختیار نہ کر لیں. مکے میں یہ چیز مسلمانوں کو حاصل نہیں ہوئی, مکے میں ان کی کوئی حکومت نہیں تھی, اتنے ہی تھے وہ جتنے مہاجرین اب مدینے میں تھے. مہاجرین کا مطلب ہی ہے وہ جو مکے سے ہجرت کر کے آئے ہیں, کوئی طاقت میں فرق نہیں پڑا. فرق کیا پڑا ہے, لیکن ہجرت کے بعد جب میثاق مدینہ کے نتیجے میں یثرب کا اقتدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منتقل ہو گیا, تو اس کے فوراً بعد جنگ کی اجازت دی. یعنی یہ جو آیت ہے, جب سورہ حج میں آپ اس کو پڑھیں گے اس کے سیاق و سباق میں, تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس پر بحث ہو گئی ہے کہ سفر ہجرت ہی میں آ گئی ہے, مسئلہ ختم ہو گیا. یعنی جو چیز باعث تھی روکنے کی وہ ختم ہو گئی, اس کے بعد اجازت دے دی. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت بھی مسلمانوں کی مدد پر پوری قدرت حاصل تھی جب مکے میں وہ بدترین مظالم کا ہدف بنائے گئے, مگر جنگ اس کے باوجود ممنوع رہی, جنگ کی اجازت نہیں دی گئی. یعنی ظلم میں کوئی کمی نہیں تھی, ظلم تو وہی ہوا ہے. اس کے بعد تو ظاہر ہے قریش ظلم کرنے کے لیے مدینہ میں تو نہیں آ سکتے تھے, اب تو حملہ ہی کرنے کے لیے آئیں گے. تو مظالم آخری درجے میں ہو گئے, لیکن جنگ ممنوع رہی. یہاں تک کہ برسوں ستم جھیلنے اور ظلم اٹھانے کے بعد لوگ بلا کر گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور ہو گئے. نصرت الہی کا, اللہ کی مدد کا جو ضابطہ سورہ انفال میں بیان ہوا ہے, وہ بھی آگے زیر بحث آئے گا اسی عنوان کے تحت. اس کی روح سے 100 کے مقابلے میں وہ اگر 10 بھی ہوتے تو اس زمانے میں جنگ کا نتیجہ لازمن انہی کے حق میں نکلتا. سورہ انفال میں اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ بدر سے پہلے مسلمان جو ایمان لا چکے تھے, یعنی جو مکے سے حضور کے ساتھ ہجرت کر کے آئے, ان کے ایمان کی قوت اتنی غیر معمولی تھی کہ یہ فرمایا ہے کہ اگر تم 100 کے مقابلے میں 10 ہو گئے تو فتح پاؤ گے اور اللہ کی مدد تم کو حاصل ہوگی. اب قریش جو بڑی سے بڑی طاقت نکال کے لائے نا مکے سے, ایک تو یہ نا باہر کے قبیلوں کو جب انہوں نے اغوا کیا ہے, تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ بدر میں 1000 سے زیادہ نہیں تھے, اور مسلمانوں کے 235-233 خاندان جو ہیں وہ ہجرت کر کے آئے ان کے اندر. مسلمان بدر میں فوراً ہی بعد سال ڈیڑھ کے بعد 313 انصار کو بھی آپ شامل کر لیجئے, کچھ تھوڑے لوگوں کو بھی, آپ 100 آدمی بھی کر لیجئے تب بھی ایک بڑا دست طاقت ہو جاتی ہے. یعنی ایک طاقت کا مسئلہ ہی نہیں ہے سرے سے. یہاں تک کہ برسوں ستم جھیلنے اور ظلم اٹھانے کے بعد لوگ بلا کر گھروں سے نکلنے کے لیے مجبور ہو گئے. نصرت الہی کا جو ضابطہ سورہ انفال میں بیان ہوا ہے, اس کی روز سے 100 کے مقابلے میں وہ اگر 10 بھی ہوتے تو اس زمانے میں جنگ کا نتیجہ لازمن انہیں کے حق میں نکلتا. پھر کیا وجہ ہے کہ مدینہ ہجرت سے پہلے انہیں اس کی اجازت نہیں دی گئی, یعنی طاقت تو اس کا باعث نہیں ہو سکتی. اس سوال پر جس پہلو سے بھی غور کیجئے یہ حقیقت بالکل مبرہن ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ اس کا سبب یقیناً وہی ہے جو ہم نے اوپر بیان کی ہے. انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ اسی حقیقت کی گواہی دیتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے جہاد و قتال کے لیے اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کیا جب تک بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اپنی حکومت کے تحت ایک آزاد علاقے میں منظم نہیں کر لیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی داستان آپ کو معلوم ہے, تورات میں بھی بیان ہوئی ہے. یعنی فرعونیوں نے, قبطیوں نے جب سیدنا یوسف کا اقتدار ختم ہوا ہے, اس کے بعد مصر میں حالات میں سیاسی تبدیلی آئی. ایک ایسی قوم کے ہاتھ میں مصر کا اقتدار آ گیا, اس زمانے میں ذرا بادشاہی ہوتی تھی, جس نے بنی اسرائیل کو جو کسی زمانے بڑی شان سے مصر میں آئے تھے غلام بنا لیا باقاعدہ. اس سے آخری درجے کی کوئی چیز تو نہیں ہوتی. مسلمان اپنے اوپر ہونے والے مظالم کی داستان سناتے ہیں کہ ان کے ساتھ اسرائیل میں یہ ہو رہا ہے, کشمیر میں یہ ہو رہا ہے, غلام بنا لیے گئے. اس کے باوجود سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی, اس وقت تک جب تک کہ وہ ہجرت کر کے ایک آزاد علاقے میں منظم نہیں ہو گئے اور ان کی ایک باقاعدہ حکومت قائم نہیں ہو گئی. بالکل اس کی اجازت نہیں دی گئی. آپ قرآن مجید کی سورہ یونس میں آگے چل کے پڑھیں گے کہ جب ان کو منظم کیا گیا تو کہا گیا نماز کا اہتمام کرو, قبلے کا تعین کرو, اپنی اخلاقی اصلاح کرو. ظلم ہوتا ہے تو ہوتا رہے, مظلومانہ جدوجہد کرو اس کے مقابلے میں. مظلومانہ جدوجہد کیا ہوتی ہے؟ آپ حق کہتے ہیں, حق پر کھڑے رہتے ہیں, اور جو بھی ظلم ہوتا ہے جیسے مکے میں حضور نے کیا. یعنی یہ آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بعد میں بالکل اسی طرح قتال کیا ہے, ویسے ہی جہاد کیا ہے, ویسے ہی علاقے فتح کیے ہیں جیسے رسول اللہ اور صحابہ کرام نے کیے, لیکن فرعون کے انتہائی مظالم کے باوجود وہاں اس کا کوئی سوال نہیں ہے کہ دو چار ٹولیاں جو ہیں وہ کسی خفیہ جگہ کے اوپر جمع ہو جائیں اور اس کے بعد ان کو ہتھیار دے دیے جائیں, ان میں دو چار نکل کے کبھی فرعون کے چچا کو مار رہے ہیں, کبھی ماموں کو مار رہے ہیں. یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا بالکل کسی حال میں. انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ اسی حقیقت کی گواہی دیتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہے کہ انہوں نے جہاد و قتال کے لیے اس وقت تک کوئی اقدام نہیں کیا جب تک بنی اسرائیل کو مصر سے نکال کر اپنی حکومت کے تحت ایک آزاد علاقے میں منظم نہیں کر لیا. مسیح علیہ السلام کی دعوت میں یہ مرحلہ نہیں آیا. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ مسیح علیہ السلام جس وقت بنی اسرائیل میں مبوس ہوئے ہیں, بنی اسرائیل اس وقت رومیوں کی غلامی میں تھے. یعنی یہ خیال نہ کیجیے کہ حالات بہت اچھے تھے, رومیوں کی غلامی میں تھے. اور اس زمانے کی استبدادی حکومتیں جو ظلم و ستم کیا کرتی تھیں اپنے محکوموں کے اوپر, اس کی تاریخ سے ہر آدمی واقف ہے. مسیح علیہ السلام کی دعوت میں یہ مرحلہ نہیں آیا تو انہوں نے جہاد و قتال کا نام بھی نہیں لیا. انجیل خالی ہے اس سے بالکل. آپ فرمائیں گے کہ ان کی انجیل میں حکم نہیں تھا. مزید سنیے, مسیح علیہ السلام کی دعوت میں یہ مرحلہ نہیں آیا تو انہوں نے جہاد و قتال کا نام بھی نہیں لیا, دراں حالے کے خود ان کے بقول وہ تورات کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آئے تھے. متی میں, متی کی انجیل میں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. یعنی وہ تورات کے قانون کے پابند تھے, اور تورات کے بارے میں معلوم ہے کہ اس میں قتال کا حکم پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے. کچھ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں قتال کا حکم لکھا ہوا تو کیوں نہ عمل کریں اس کے اوپر. تورات میں وہ حکم لکھا ہوا موجود تھا. سیدنا مسیح اسی تورات کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن نام تک نہیں لیا انہوں نے اس کا. اور اس نام نہ لینے کا نتیجہ نکلا ہے ایک غیر معمولی. ان کی امت اس بات کے بارے میں مصر ہو گئی کہ ان کے دین میں جہاد کا کوئی تصور نہیں, اس کو گوارا کر لیا گیا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے قرآن اٹھائیے. قرآن مجید کے بارے میں آپ یہ جانتے ہیں نا کہ اس کی صورتوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ مکے میں کون سی نازل ہوئی. مکی صورتوں کو الگ کر دیجئے, پھر قتال کا لفظ نکال کے دکھائیے اس کے اندر سے. اگر فرض کر لیجئے کہ جیسے سیدنا مسیح کو اقتدار حاصل نہیں ہوا, رسول اللہ کو بھی حاصل نہ ہوتا, تو قرآن بھی قتال کے ذکر سے خالی ہوتا. قرآن مجید میں نہیں ہے کہ ہجرت نہیں. مدینے میں جب آپ ہجرت کر کے آئے ہیں تو یہ پہلی آیت ہے جو ذکر کرتی ہے پہلی بار کہ قتال بھی کوئی چیز ہے جس کی اجازت دی جا سکتی. مسیح علیہ السلام کی دعوت میں یہ مرحلہ نہیں آیا تو انہوں نے جہاد و قتال کا نام بھی نہیں لیا, دراں حالے کہ خود ان کے بقول وہ تورات کو منسوخ کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے کے لیے آئے تھے. اور تورات کے بارے میں معلوم ہے کہ اس میں قتال کا حکم پوری صراحت کے ساتھ موجود ہے. صالح, ہود, شعیب, لوط, ابراہیم اور نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسولوں کی سرگزشت بھی یہی بتاتی. آخری درجے میں ان کی قوم نے ان پر ایمان لانے والوں پر مظالم کیے. یعنی ذرا اس رات کا تصور کریں نا کہ جس میں سیدنا لوط کے ہاں چند مہمانوں کے ساتھ قوم کیا سلوک کرنے کے لیے آ گئی, لیکن آپ دیکھیے کہ اس کا جواب میں کیا کہہ رہے ہیں. کہ میری بیٹیاں موجود ہیں، خدا کے لیے میرے مہمانوں کو رسوا نہ کرو. یعنی اس جگہ تک وہ چلے گئے ہیں، لیکن یہ نہیں انہوں نے کیا کہ اپنے چند ساتھیوں کو کہ اب بدن بول دو ان کے اوپر، اس لیے کہ اب ہم نے امریکہ کو جگہ جگہ رسوا کرنا ہے. صالح، ہود، شعیب، لوط، ابراہیم اور نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسولوں کی سرگزشت بھی یہی بتاتی ہے. قرآن مجید کی مکیات یعنی مکی صورتیں اسی بنا پر اس ذکر سے خالی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں اقتدار حاصل نہ ہوتا تو انجیل کی طرح قرآن میں بھی قتال کی کوئی آیت نہ ہوتی. یعنی آپ کو مدینے میں اقتدار حاصل نہ ہوتا تو مکی قرآن ہوتا نا، جو نازل ہو گیا وہ آپ کے پاس موجود ہے، اب بھی اس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں کہیں یعنی شائبہ بھی نہیں ہے، ذکر بھی نہیں ہے، لوگوں کو تیار کرنے کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے، کچھ نہیں، بالکل خالی ہے قرآن مجید آخری درجے میں اس طرح ہے. کسی بھی ذکر سے وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ آپ کو عہد کی پابندی کرنی ہے، اخلاقی تطہیر کرنی ہے، نماز کا اہتمام کرنا ہے، خدا سے تعلق رکھنا ہے، یہ بتائے گا، توحید کے اوپر گفتگو کرے گا، ایمان کے مظاہر بتائے گا، اور جہاں کہیں ظلم ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں صبر کی تلقین کرے گا. قتال کی جتنی آیتیں قرآن مجید میں پھر آئی ہیں وہ ابھی زیر بحث آ جائیں گی، ہر آیت زیر بحث، اندازہ ہو جائے گا کہ کل 10-15 آیتیں ہیں، لیکن قرآن مجید کی مکیات صبر کی تلقین سے بھری پڑی. یعنی قرآن مجید نے اس درجے میں صبر کی تلقین، اور کہا ان اللہ مع الصابرین، مطمئن رہو، استقامت کے ساتھ کھڑے رہو. چنانچہ یہ بالکل قطعی ہے کہ مسلمان اپنی انفرادی حیثیت میں آیات قتال کے مخاطب ہی نہیں ہیں. قتال کی جو آیتیں ہیں قرآن میں، انفرادی حیثیت سے کوئی مسلمان ان آیتوں کا مخاطب نہیں ہے. جس طریقے سے قرآن کی یہ آیت کہ تم چور کے ہاتھ کاٹ دو، اس کے مخاطب میں اور آپ نہیں ہیں، مسلمانوں کی حکومت ہے. انفرادی حیثیت سے جس طرح اس آیت کے ہم مخاطب نہیں ہیں، اسی طرح قتال کی آیات کے مخاطب ہی نہیں، یہ حکم ہم کو دیا ہی نہیں گیا. سر حدود و تعزیرات کی طرح ان آیات کے مخاطب بھی ان کے حکمران ہیں، اور اس معاملے میں کسی اقدام کا حق انہی کو حاصل ہے. سورہ حج کی زیر بحث آیات میں اوزینا کا لفظ اسی حقیقت پر دلالت کرتا ہے. یہ جو ایک لفظ ہے اوزینا، یہ بتا رہا ہے کہ اذن کب ملے گا، یعنی جہاد کے معاملے میں یا قتال کے معاملے میں، یہ کہ وہ فرض کب ہوتا. ہمارے ہاں تو ایسے وہ فوراً فرض ہو جاتا ہے، فرض ہونا تو ایک الگ رہا، اس کا اذن خدا کب دیتا ہے، یہ زیر بحث ہے قرآن میں. اجازت کب ملتی ہے آپ کو، پہلے یہ پوچھیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس کی اجازت کب ہوتی ہے کہ ہم تلوار اٹھا لیں، فرض تو بعد میں ہوگا کہیں جا کے. اوزینا کا لفظ اسی حقیقت پر دلالت کرتا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ قتال سے متعلق پہلا مسئلہ جواز و عدم جواز کا ہے، بحث ہوگی اس کے بعد کے اوپر کہ خدا اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا، کب دیتا ہے، کن حالات میں دیتا ہے، کن شرائط کے ساتھ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قریش کی طرف سے ظلم و عدوان کے باوجود زمانہ رسالت میں سیاسی اقتدار کی جس شرط کے پورا ہو جانے کے بعد مسلمانوں کو اس کی اجازت دی، اس کے بغیر یہ اب بھی کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہو سکتا. یعنی اگر کسی مسلمان کے پاس سیاسی اقتدار نہیں ہے تو وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، کتنا ہی ولی اللہ کیوں نہ ہو، اور کتنا ہی اس کا ایمان قابل رشک. میں نے اسامہ بن لادن کے زمانے میں جس وقت انہوں نے اقدام کیا، یہی کہا تھا کہ مجھے اس کے ایمان پر رشک اور عقل پر ترس آتا ہے. کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن یہ کہ اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ تلوار اٹھا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنا پر فرمایا ہے، انما الامام جنہ یقاتل من ورائہ ویتق بہ، مسلمانوں کا حکمران ان کی سپر ہے، قتال اسی کے پیچھے رہ کر کیا جاتا ہے، اور لوگ اپنے لیے اسی کی آڑ پکڑتے ہیں. یعنی حضور نے قرآن کے اسی پہلو کو واضح کیا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس میں حضور نے یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ امام کی پشت پناہی، مسلمانوں کے حکمران کی پشت پناہی کے بغیر قتال نہیں کر سکتا. فقہا کا موقف بھی اس معاملے میں یہی ہے. میں نے یہ بات چونکہ پچھلے 20 سال میں مسلسل کہی ہے، اور بدقسمتی سے اس معاملے میں ہمارے علماء کی زبان پر تالا لگا رہا، اور وہ حالات کی رو میں بہ گئے، اور انہوں نے محسوس نہیں کیا کہ اس کے نتیجے میں امت کو کیا نقصان پہنچا ہے، دین کو کیا پہنچا ہے، ملک کو کیا نقصان پہنچا ہے، اس کا اندازہ نہیں کیا انہوں نے. لیکن یہ بات کہ یہ کوئی نئی بات تھی، فقہا کا موقف بھی اس معاملے میں یہی ہے. ہمارے تمام فقہا اس پر متفق ہیں. فقہ السنہ میں ہے، النوع الثالث من الفروض الکفائیہ ما یشترط فیہ الحاکم مثل الجہاد و اقامت الحدود فإن ھذہ من حق الحاکم وحدہ ولیس علیہ فرد ان یقیم الحد علی غیرہ. کفایہ فرائض کی تیسری قسم وہ ہے جس میں حکمران کا ہونا لازم ہے، جیسے جہاد اور اقامت حدود. یعنی جس طرح سے کسی شخص کو آپ سزا نہیں دے سکتے, آپ قرآن کھولیں اور کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے چور کے ہاتھ کاٹ دو, اور اس کے بعد آپ کے ملازم نے چوری کر دی ثابت ہو گیا, مال پکڑا گیا, آپ ہاتھ کاٹ کے فارغ ہو جائیں. جیسے آپ یہ کام نہیں کر سکتے, اس کے لیے حکمران کا, عدالت کا, قانون کا ہونا ضروری ہے. بالکل اسی طرح سے قتال کے لیے بھی ہونا, یہ فقہ کہتے ہیں اس معاملے میں. کفایہ فرائض کی تیسری قسم وہ ہے جس میں حکمران کا ہونا لازم ہے, جیسے جہاد اور اقامت حدود, اس لیے کہ اس کا حق تنہا حکمران کو حاصل ہے. یہ فقہا نے جو قانون بیان کیا اس کا ترجمہ ہے, اس لیے کہ اس کا حق تنہا حکمران کو حاصل ہے, اس کے سوا کوئی شخص بھی یہ حق نہیں رکھتا کہ وہ کسی دوسرے پر حد قائم کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو. جیسے سزا دینے کے لیے آپ کے سامنے جرم ہو گیا ہے, گواہ بھی موجود ہے, سزا دے سکتے ہیں, تو جیسے یہ کام نہیں کر سکتے اسی طرح آپ قتال بھی نہیں کر سکتے. یہاں میں نے ایک نوٹ لکھا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ بات کہی اور بار بار لوگوں کو توجہ دلائی, مسلمانوں کے علماء کو, ان کے حکمرانوں کو بھی اور ان کے ذمہ دار لوگوں کو بھی, تو لوگوں نے میرے خلاف جو تردیدی چیزیں لکھی تو اس میں یہ کہا کہ دیکھیے بات یہ ہے, یعنی یہ سارے دلائل اپنی جگہ رکھے کے رکھے رہ گئے. ان کا وہ دیکھیں ابو بصیر نے یہی کام کیا تھا, یہ واقعہ معلوم ہے نا آپ لوگوں کو. یعنی جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی ہے تو صلح حدیبیہ میں قریش کے ساتھ رسول اللہ علیہ وسلم نے جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ شرط لکھی ہوئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینہ آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے اسے, اور اگر کوئی مدینہ سے واپس جائے گا, یعنی مسلمان مکہ جانا چاہے, تو قریش اس کو واپس کرنے کے پابند ہیں. یہی وہ اصل میں شرط تھی جس پر صحابہ کرام بہت زیادہ کبیدہ خاطر ہوئے تھے اور لوگوں کے اوپر بڑا برا اثر تھا اس کا کہ ہم کیوں دب کر یہ معاملہ کر رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں خدا ان کے لیے رستہ نکالے گا, اور جو ہمارے ہاں سے مسلمان واپس مکہ جاتا ہے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ ابو بصیر جو ہیں یہ اس وقت ایمان لا چکے تھے اور بیڑیوں میں تھے, ابو جندل کا واقعہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا. تو یہ لوگ جو تھے جب حضور نے ان کو کہا کہ نہیں میں معاہدہ کر چکا ہوں, میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, یعنی مسلمانوں کی حالت یہ تھی کہ جب حضور نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں میں معاہدہ کر چکا ہوں, میں اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کہا کہ قربانی کے لیے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے, تو کوئی ایک بندہ نہیں اٹھا. یعنی حضور نے جا کے گھر میں یہ بات کی کہ حد ہو گئی, تو ام المومنین نے کہا کہ نہیں لوگ اس میں خلاف ورزی نہیں کرنا چاہتے آپ کے حکام کی, اتنی ان کے اوپر شدید ڈپریشن کی کیفیت ہے کہ وہ سن ہی نہیں رہے اس وقت, آپ اٹھیے اور قربانی کیجئے, لوگ فوراً کرنے لگ جائیں گے. اس معاملے ایک سیدنا ابو بکر صدیق ہے کہ جن کے پاس جب حضرت عمر نے بھی جا کے ان کو کہا, رسول اللہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضور کا کندھا جھنجھوڑ کہا آپ خدا کے رسول نہیں ہیں, اور ساری زندگی بعد میں پچھتاتے رہے کہ یہ میں نے کیا کام کر. اس طرح کی صورتحال تھی, اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں دیا اس کو ابو بصیر کو. تو اب ابو بصیر نے یہ کیا کہ وہ اس نے کہا جی ٹھیک ہے آپ مجھے واپس نہیں لیتے میں اب نمٹ لوں گا ان کے ساتھ. تو اس نے جا کے جو ساحلی علاقے میں ایک جگہ تھی وہاں پر اس نے غار میں ڈیرہ ڈال لیا. اب قریش کے جو قافلے آتے ہیں ان کی لوٹ مار وہ کرنے تنگ کرتے ہیں ان کو. یہ جو واقعہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ابو بصیر نے یہ کام کیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ اب ابو بصیر تو بڑے ہی غیر معمولی مسلمان ہیں. تو یہ اس پر میں نے یہ نوٹ لکھا. اس زمانے میں بعض لوگ اس کی تردید میں صلح حدیبیہ کے بعد قریش کے خلاف ابو بصیر رضی اللہ عنہ کی غارت گری سے استدلال کرنا چاہتے ہیں, یہ محض علم و نظر کا افلاس ہے. قرآن مجید نے سورہ انفال کی آیت 72 میں پوری صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ منتقل نہیں ہو سکے ان کے کسی معاملے کی کوئی ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاست مدینہ کے مسلمانوں پر عائد نہیں ہوتی. خاص یہ آیت اسی موضوع سے متعلق آئی تھی کہ کل کو ان کے اقدامات کی ذمہ داری مسلمانوں پر ڈال دی, یعنی یہ اعلان قرآن نے سورہ انفال میں کر دیا. اور بخاری کی روایت کے مطابق خود حضور نے ابو بصیر کے ان اقدامات پر یہ تبصرہ فرمایا ہے. جب حضور کو اطلاع ملنا کہ اس طرح غارت گری کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ حضور نے تو قبول نہیں کیا تھا, کیا بھی کچھ نہیں سکتے تھے اور حکومت کی گرفت میں بھی نہیں تھا بار. تو جب یہ اقدامات کی آپ کو اطلاع ملی تو آپ نے جو تبصرہ کیا بخاری نقل کے, ویلو میں مسر ہر بن لوکان علیہ احد, اس کی ماں پر آفت آئے اسے کچھ ساتھی مل گئے تو جنگ کی آگ بڑکا کے رہے گا. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان اقدامات کے بارے میں آپ کی رائے کیا تھی. تو اس وجہ سے میں نے اس پہ تبصرہ یہ کیا تھا, اسی لیے کہ یہ محض علم و نظر کا افلاس ہے کہ اگر پورے دین کے ذخیرے میں نہ تورات ملی, نہ انجیل ملی, نہ قرآن ملا, نہ پیغمبر ملے, نہ ان کی کوئی ہدایت ملی, ملے تو ابو بصیر کی غارت گری ملی. استدلال کرنے کے لیے. یہی ایک چیز رہ گئی تھی باقی, جس کے بل بوتے کے اوپر یہ سارا جہاد ہوا ہے افغانستان اور کشمیر میں, جو کچھ بھی کیا ہم نے, اور اس کے نتیجے میں امت مسلمہ کو اس گہرے گڑے میں گرا دیا جا کے جس سے اب آپ برسوں نہیں نکال سکیں گے. یعنی جس جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. تو یہ اس معاملے میں پہلی بات ہے جہاد کے بارے میں, کہ جہاد میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نیکی کا کام آؤ جہاد کریں. پہلا مسئلہ یہ, خدا کا اذن ہے آپ کو تلوار اٹھانی ہے, مارنا ہے آدمی کو, جنگ کرنی ہے, اور یہ جانتے ہیں کہ انسان کے خلاف, انسانی جان کے خلاف اقدام کرنے کے معاملے میں قرآن مجید نے کیا کہا ہے. قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ انہ من قتل نفسا بغیر نفس فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا, جس نے کسی انسان کو قتل کر دیا. اب اس میں دو استثناء بیان کیے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی کوئی حکومت جو قرآن کو مانتی ہے وہ ان دو جرائم کے علاوہ کیپٹل پنشمنٹ نہیں دے سکتی. ایک من قتل نفسا بغیر نفس, یعنی کسی نے دوسرے کو قتل کر دیا, وہ خود قاتل ہے اور اب ایک مجرم کی حیثیت سے ظاہر ہے قصاص میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے. دوسرا کیا ہو, فساد ان پلرز, یا وہ دوسروں کی جان مال آبرو کے درپے ہو گیا ہے, یعنی اس نے لا لیسنس شروع کر دی ہے, اس نے قانون کو خود اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے, وہ قانون کی گرفت میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے, لوگوں کو مارتا ہے اور مارنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. تو یہ دو جرائم ہیں جن میں قرآن مجید نے کہا ہے کہ حکومت بھی اسی میں کسی کو قتل کی سزا دے سکتی ہے. تو اس کا تعلق, اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ یہاں مسلمان نہیں ہے زیر بحث, من قتل نفسن, انسانی جان نہیں لی جا سکتی اس کے علاوہ. تو انسانی جان لینے کا آپ کو حق دینا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو یہ ثواب جو کمانے کے لیے آپ جا رہے ہیں اس سے پہلے پوچھ رہے ہو کب حق دیتا ہے, یعنی وہ کون سا موقع ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم یہ کام کر سکتے ہو. تو اس لیے میں نے یہ عنوان قائم کیا, جہاد کا اذن. یعنی ہمارے ہاں جہاد فرض ہوتا ہے ہمیشہ, اس سے نیچے کوئی بات ہی نہیں ہوتی. اس میں پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو اس کا حق کب حاصل ہوتا ہے, اس لیے پہلی بات قرآن مجید نے یہ کہی. اب اس کے بعد یہ تو سورہ حج تھی, اور سیاق و سباق سے بالکل واضح ہے کہ ہجرت کے فوراً بعد یہ مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی تھی. اس بات کی اقتدار قائم ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو گئی, میثاق مدینہ لکھا گیا, اس میں باقاعدہ یہ مان لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مکے میں مدینے میں فائنل اتھارٹی, یعنی آپ کے احکام مانے جائیں گے. اب اس کا اقرار اوس نے بھی کر لیا, خزرج نے بھی کر لیا, باقاعدہ ایک حکومت قائم ہو گئی. تو اب اجازت دے دیجیے, اجازت حکم دیا گیا ہے اس کا, پھر یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ اقدام کرنا ہے. وہ سورہ بقرہ میں بیان ہوا ہے, اور یہ سورہ بقرہ کی 190-194 آیات ہے. ابھی ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں تو اس میں یہ آیات بھی آئیں گی. یہاں ان آیات کو میں نے نکالا ہے, ان آیات کو دیکھ لیجئے, یہ بڑا کمال کا مقام ہے. اصل میں قرآن مجید میں جو جہاد کا حکم ہے اپنے تمام اطلاقات کے ساتھ اس میں زیر بحث آ گیا, باقی پورا قرآن جو کچھ ہے وہ انہی آیات کی شرح وضاحت ہے, اصل حکم یہی ہے. تو اگر آپ غور کریں تو دو آیتیں, ایک سورہ حج کی جو کہتی ہے اذن دیا جا رہا ہے اب, اور اس کی شرائط بیان کرتی ہے, دوسری سورہ بقرہ کی یہ آیات 190-194 تک جو حکم بیان کرتی ہیں, اور جو کچھ صحابہ نے اور رسول اللہ نے کیا اس کو آخری درجن بیان کر دیتی. یعنی گویا مسلمانوں کی حکومت جب مستحکم ہو گئی, بقرہ کا زمانہ نزول جو ہے وہ خود بقرہ ہی سے متعین ہو جاتا ہے کہ 2-3 ہجری ہے, تو جب یہ سارا معاملہ ہو گیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں گویا جتنا کچھ بھی کرانا ہے وہ سب بتا دیا ایک ہی جگہ کے اوپر, باقی سب تفصیلات ہیں. اب اس کے الفاظ یہ ہیں, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات وقصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا اليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. اس کا ترجمہ سن لیجئے, اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑے, اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہاں بھی ابھی ابتدا جہاں سے کیا وہی ہے کہ اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑے, یعنی وہ جو وہاں صورتحال ہے, یہاں بھی حکم دیتے وقت اب یہی صورتحال ہے. آگے البتہ اللہ تعالیٰ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں, وہ آپ دیکھیں گے کیسے کرتے ہیں. اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑے, اور اس میں کوئی زیادتی نہ کرو, بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی ظاہر ہے قتال کا معاملہ ہے نا, تو حکم کے الفاظ جیسے ہی آئے ہیں سب سے پہلے یہ ہدایت آ گئی کہ دیکھو زیادتی نہیں ہونی چاہیے. کوئی ظلم کے خلاف اقدام کرنے جا رہے ہو, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم کہو کہ اچھا اب ہمیں ظلم کرنے کا حق حاصل ہو گیا. زیادتی نہ کرو, بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اور انہیں جہاں پاؤ قتل کرو, اور وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. یہ مجرم جو ہیں اگر یہ لڑنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو پھر ان کے خلاف آخری اقدام کیا جائے گا. اور یاد رکھو کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے. فتنہ قرآن مجید میں مذہبی پرسیکیوشن کے لیے استعمال ہوتا ہے, یعنی کسی آدمی کو اس کا دین تبدیل کرنے پر مجبور کرنا. جیسے ہم نے بھی, مسلمانوں نے بھی اپنے ہاں اس میں کمی نہیں کی. یہ جو پرسیکیوشن ہے, مذہبی پرسیکیوشن, یہ خدا کے خلاف جنگ ہے. ایک آدمی ایک نظریہ رکھتا ہے, رائے رکھتا ہے, نقطہ نظر رکھتا ہے, آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ اسے تبدیل کرانے کی کوشش کریں. تو قرآن مجید نے کہا کہ فتنہ قتل سے زیادہ بری چیز ہے, اور مسجد حرام کے پاس. اچھا, اب چونکہ یہ آگے میں بتاؤں گا آپ کو کہ یہ اصل میں کیا مسئلہ پیدا ہوا ہے, سیاق و سباق کیا ہے, کیوں یہاں اجازت دینے کا عمل شروع ہو گیا ہے, وجہ کیا بنی. اور مسجد حرام کے پاس تم ان سے خود پہل کر کے جنگ نہ کرو جب تک وہ تم سے اس میں جنگ نہ کرے. یعنی ایک بڑی حرمت جو ہے وہ خود مسجد حرام ہے جس کے وہ متولی ہیں. تو اگر وہاں صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, پھر اگر وہ جنگ چھیڑ دیں, پھر اگر وہ جنگ چھیڑ دیں تو انہیں بغیر کسی تردد کے قتل کرو. یعنی اب مسجد حرام کی بھی حرمت کا خیال نہیں رکھا جائے گا, اس لیے کہ انہوں نے خود جنگ چھیڑ دی ہے. تو اب کیا کیا جائے گا؟ اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے. لیکن وہ اگر اپنے اس انکار سے باز آ جائیں, اب یہ قریش کو گویا دعوت دی ہے, تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی اس سب کچھ کے باوجود بھی ایمان کی دعوت, توبہ کی دعوت موجود ہے. اور تم ان سے, اب یہ ہے اصل میں, یعنی یہ جنگ اس وقت تلوار اٹھائی نہیں جائے گی جب تک ان کی طرف سے اقدام نہ ہو جائے. لیکن جب ہو جائے تو پھر ہونا یہ چاہیے نا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں تو آپ ہٹ جائیں. نہیں, یہاں حکم آ گیا اور تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ. نہیں, اب پیچھے نہیں ہٹیں گے ہم, اقدام ہو گیا اور تم ان سے برابر جنگ کیے جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور اس سرزمین میں دین اللہ کا ہو جائے. یعنی قریش کے خلاف جب جنگ کا اذن دیا گیا تو یہ کہا گیا کہ اقدام نہیں کیا جائے گا جب تک وہ نہیں کریں گے. کر دیں تو پھر اقدام کے خاتمے پر جنگ نہیں رکے گی. یعنی یہ جو حکم ہے, اس حکم میں جو اصل چیز ہے قابل غور جس کو ہم آگے دیکھیں گے, وہ یہ ہے کہ ہونا چاہیے نا کہ وہ جنگ کرے تو تم ان کے خلاف جنگ کرو یہاں تک کہ جنگ ختم ہو جائے یا وہ ہتھیار ڈال دے. یہ نہیں کہا گیا. نہیں, اب جنگ جو ہے وہ شروع تو ان کی طرف سے ہوگی, لیکن شروع ہو جانے کے بعد پھر ہم اسے بند نہیں کریں گے ان کے ہتھیار ڈالنے کے باوجود. اور تم ان سے برابر جنگ کیا جاؤ یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے, یعنی پرسیکیوشن کا مکمل طور پہ خاتمہ ہو جائے, کوئی کسی مذہبی اختلاف کی بنیاد پر کسی آدمی کو تنگ نہ کرے اس سرزمین میں, اور اس سرزمین میں دین اللہ کا ہو جائے. دوسری بات یہ کہہ دی, یعنی پہلی بات یہ اگر ہوتی تو چلیے آسان تھا معاملہ, اور دین اللہ کا ہو جائے. لیکن وہ باز آ جائیں تو جان لو, کہ اقدام صرف ظالموں کے خلاف ہی جائز ہے. ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ چار مہینے جو ہیں یہ جنگ کے لیے ممنوع قرار دیے گئے ہیں حج اور عمرے کی وجہ سے. سرزمین عرب میں جنگ نہیں ہوتی تھی ان چار مہینوں میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں بتایا کہ یہ اللہ کے قانون میں, یعنی حضرت ابراہیم کے زمانے سے ایسا ہی قانون رہا ہے. اگر قریش اس ماہ حرام کے اندر اقدام کر ڈالے تو فرمایا ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرام ہے, اور اسی طرح دوسری حرمتوں کے بدلے ہیں. یہ آیت ہے, ہم آگے اس کی تشریح کریں گے. بڑی خوبصورت عربی ہے اس میں, اس کو اردو میں منتقل کرنا بہت مشکل ہے, کہ جب کسی حرمت کو وہ توڑیں گے تو ہم توڑیں گے. لہذا جو تم پر زیادتی کریں تم بھی ان کی اس زیادتی کے برابر ہی انہیں جواب دو, اور اللہ سے ڈرتے رہو, اور جان رکھو کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو اس کے حدود کی پابندی کرتے ہیں. یہ آیات احکام ہے, یعنی جب حکم جو دیا گیا وہ یہ ہے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ باقی جو کچھ قرآن مجید میں ہے قتال کے معاملے میں وہ ان دونوں آیات کی شرح وضاحت ہے, بس اور کچھ نہیں. اصل میں ایک اذن والی آیت ہے اور یہ چار آیتیں جو ہیں یہ حکم کی آیات ہیں, یہ پوری بات کو بیان کرتی ہیں. اب ہم ان کو کھولیں گے کہ یہ کیا کیا بات بیان کرتی ہیں. سورہ حج میں قتال کی اجازت کے بعد, وہ تو ہم پڑھ چکے نا, وہاں اجازت دی گئی تھی. سورہ حج میں قتال کی اجازت کے بعد اس کا حکم, یعنی یہ کہ اجازت ایک ہے اللہ کی طرف سے ذمہ داری ڈال دی گئی. اس کا حکم قرآن میں اصلا انہی آیات میں بیان ہوا ہے. ان کے علاوہ قتال کا ذکر قرآن میں جہاں بھی آیا ہے ان آیات کی تفصیل تاکید اور ان کے حکم پر عمل کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بعض مسائل کی وضاحت ہی کے لیے آیا ہے. یعنی یا تو کہیں ذرا تفصیل کر دیے, قرآن کا جو عام طریقہ ہے کہ وہ حکم دے گا تو اجمال کے ساتھ دے دے گا, اب ظاہر ہے اس میں اگر کوئی بحث پیدا ہو جاتی ہے, کوئی سوال پیدا ہو تفصیل کر دے گا, یا بعض جگہوں پر اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان اٹھے اور یہ کریں, یا یہ ہوا ہے کہ اس حکم پر عمل کرنے کے نتیجے میں کچھ مسائل پیدا ہوتے ہیں, وہ گناہوں مسائل ہیں جو مثلا آگے زیر بحث آئیں گے, تو ان کی وضاحت کے لیے آیا ہے سورہ بقرہ میں. اب یہ دیکھیے کہ یہ آیتیں اصل میں کس سیاق میں آئی ہیں, یعنی یوں تو نہیں ہے نا کہ قرآن آیتوں کا مجموعہ ہے اس میں جو حکم کہیں رکھ دیا. ایک مسئلہ بنا ہے جس میں یہ اس میں کہا گیا نا کہ وہ لڑیں, کیا مسئلہ ہے جب ہوا ہے. سورہ بقرہ میں ان کا سیاق یہ ہے کہ مسلمانوں پر یہ بات جب واضح کی گئی کہ بیت اللہ کا حج ان پر فرض ہے, یعنی یہ آیتیں ایسے آئی ہیں کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ابراہیمی دین کی تجدید کے لیے تمہیں بھی اسی طرح حج کرنا ہے جیسے جاہلیت میں حج ہوتا رہا ہے, تو حج فرض ہے تمہارے اوپر. بیت اللہ کا حج ان پر فرض ہے اور دین ابراہیمی کے اصلی وارث ہونے کے باعث کی حیثیت سے یہ انہی کا حق بھی ہے کہ وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس مسجد کی طرف حج کی عبادت کے لیے سفر کریں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کی مسجد مکے میں ہے, اس کا حج ایک فرض عبادت ہے, مسلمانوں کو اس کے احکام سورہ بقرہ میں دیے گئے ہیں. حج کے یہ مضمون یہاں شروع ہوا ہے, حج کے احکام دیے گئے, مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ تم ابراہیم کے دین کے اصل وارث ہو, اس لیے تم زیادہ اس کا حق رکھتے ہو کہ مسجد حرام میں جاؤ اور حج کرو. اب اس میں یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ اگر تو قریش حج کرنے کے لیے مسلمان جاتے ہیں حج کرنے دیتے ہیں ان کو تو مسئلہ ختم ہو گیا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کا شدید اندیشہ تھا کہ قریش ایسا نہیں کرنے دیں گے. چنانچہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اس مسجد کی طرف حج کی عبادت کے لیے سفر کریں تو ضروری ہوا کہ یہ بات بھی ان پر واضح کر دی جائے کہ اس معاملے میں قریش اگر مزاحمت کا رویہ اختیار کرے تو انہیں کیا کرنا چاہیے. یعنی اب یہ سوال پیدا ہوا کہ حج کرنے کے لیے مسلمان جائیں گے, احرام باندھے ہوئے ہوں گے, قربانی کے جانور ساتھ لیے ہوئے ہوں گے, اگر قریش نے حج کرنے سے روک دیا تو کیا کرنا ہے. قرآن نے بتایا کہ اس صورت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ وہ تلوار سے اس مزاحمت کا خاتمہ کر دیں. یعنی اب یہ حکم ہے کہ حج کرنا ہوگا, اگر روکتے ہیں قریش, رکاوٹ ڈالتے ہیں, نہیں جانے دیتے حرم میں, تو پھر تلوار کی طاقت سے مزاحمت کا خاتمہ کر دیا جائے گا. آیات کا سیاق یہی ہے. یعنی اصل میں یہ کہا گیا نا کہ اگر وہ تم سے لڑے تو یہ اصل میں حج کے قافلوں کو روکنے کے لیے جو وہ اقدام کریں گے اس کا ذکر ہے. آیات کا سیاق یہی ہے, لیکن قرآن نے بات یہاں ختم نہیں کی. یعنی مسئلہ تو یہاں سے پیدا ہوا ہے کہ اب تم پر حج فرض ہے, تم دین ابراہیمی کے وارث ہو, تم کو جا کے حج کرنا ہے, اور یہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس عبادت ہی کو زندہ کرنے کے لیے یہ دین ہے, تو تم یہ کام کرو گے, جاؤ گے. مسلمانوں کو جب اس کا حکم دیا گیا تو یہ سوال پیدا ہوا کہ مزاحمت ہو تو پھر کیا کریں, حرم بھی ہوگا, احرام بھی باندھا ہوا ہوگا, احرام میں آپ جانور کو بھی نہیں مار سکتے, احرام باندھا ہوا, حرام مہینے بھی ہوں گے, یعنی یہ سارے مسئلے نا, حرام مہینے ہوں گے جن میں جنگ ممنوع ہے, حرم کا علاقہ ہوگا جس میں کسی درخت کی پتی بھی نہیں توڑی جا سکتی. اگر اس ساری صورتحال میں قریش حرم میں داخل ہونے سے روکتے ہیں تو روکتے تو رہے تھے نا ایک زمانے میں, وہ مزاحمت نہ کرنے کا زمانہ تھا, پھر یہ کہا گیا کہ اگر وہ حملہ آور ہو کر آ جائیں تو تب تم اقدام کر سکتے ہو. اب یہ ہے کہ اگر حج کرنے جاتے ہو تو مزاحمت کرتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے گا, تو قرآن مجید نے کہا کہ پھر تلوار اٹھا لی جائے گی, مزاحمت کا خاتمہ کرو, پھر یہ حکم دیا گیا. اب یہاں یہ اذن نہیں ہے, یہ حکم دیا گیا مسلمانوں کو کہ اس مزاحمت کا خاتمہ کر دیا جائے گا اگر قریش ایسا کرتے ہیں, لیکن قرآن نے بات یہاں ختم نہیں کی. یعنی اتنا نہیں کیا کہ مزاحمت کا خاتمہ ہو جائے تو بس ٹھیک ہے, حج کا راستہ کھل جائے تو ٹھیک ہے, یہ نہیں کیا. اس نے اس کے ساتھ آئندہ جنگ کی ذمہ داری, اس کا جذبہ محرکہ اور اس کے اخلاقی حدود, بلکہ اگر غور کیجئے تو اس میں اقدام کی غایت یعنی اقدام کہاں تک کرنا ہے بھی اس طرح بیان کر دی ہے کہ قتال کی وہ دونوں صورتیں جن کا ذکر ہم نے تمہید میں کیا ہے بالکل متعین ہو کر سامنے آ جاتی ہیں. قتال کی وہ دو صورتیں جو تمہید میں بیان ہوئی ہیں, ایک صورت ہے فتنے کے خلاف, ظلم کے خلاف, اور دوسری ہے منکرین حق کے خلاف اتمام حجت کے بعد. تو یہ دونوں صورتیں یہاں دیکھیے کیسے زیر بحث آئی ہیں. پہلی صورت کو بیان کیا حتی لا تکون فتنہ, دوسری کو بیان کیا وہ یکون الدین للہ. یہ دونوں صورتیں بیان کر دی ہیں. تو ان دونوں صورتوں کو ہم بالکل متعین کر کے اب ان کے مباحث کی تفصیل کریں گے ایک ایک چیز، یعنی اس آیت میں کیا کیا بیان کیا. تو پہلا عنوان جو ہے وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں زیر بحث آئے گا کہ اس میں جو ذمہ داری ڈالی گئی، حکم دیا گیا نا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو اس کی حدود کیا ہے، تو اس کی نوعیت قرآن نے دوسری جگہوں پر کیا واضح کی ہے. واخر دعوانا.